استعمال کر کے پروردگار فرماتا ہے کہ یقیناً इसमें कोई शक और शुभा नहीं है कि कामयाब सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिन्होंने नफ्स को आलूदा कर लिया है, वो किसी भूल में न रहे, गफलत में न रहे, धोखे में न रहे, कुछ भी कर लें अगर नफ्स का तज़किया नहीं है तो उन्हें कामयाबी नहीं। उस मकाम तक रसाई के लिए तज़किया नफ्स जरूरी है। अगर आपके ज़हन-ए- गिरामी में महफूज हो तो मैंने अर्ज किया था तज़किया के माना के सिलसिले में, तज़किये का लफ्ज अरबी ज़बान में इब्तिदा में दरख्त के लिए इस्तेमाल होता था। जब बागबान अपने बाग की देखरेख करता था, पौधे की परवरिश करता था, उसे परवान चढ़ाता था ताकि तनावर दरख्त में तब्दील हो जाए, तो जो अमल वो अपने दरख्त के साथ करता था उसे अरबी ज़बान में तज़किया कहा जाता है। बागबान अपने दरख्त को कुछ देता है, कुछ लेता है, कुछ चीजों से बचाता है, कुछ चीजें उसे अता करता है, आफतों से बचाता है, खुराक देता है, खरपतवार से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से महफूज रखता है, सर्दी गर्मी से बचाता है उसे, वो सारी चीजें जो उसके लिए आफत बन सकती है उसे महफूज रखता है, और उसे खाद देता है, पानी देता है, मुनासिब रोशनी देता है, मुनासिब गर्मी उन्हें देता है, एक आफत है, आफत से बचाता है, खुराक अता करता है। अल्लाह ने यही लफ्ज नफ्स इंसानी के लिए इस्तेमाल किया, वहां भी दो चीजें हैं, नफ्स को आफतों से बचाना और उसे उसकी खुराक देना। मैंने अर्ज किया था कि आफत नफ्स गुनाह है, आफत नफ्स गुनाह है और खुराक जिक्र खुदा है। ये दोनों चीजें जब तक न होंगी उस वक्त तक इंसान का नफ्स तज़किया नहीं हो सकता। फिर हमने यह अर्ज किया था कि तज़किया नफ्स के सिलसिले में कुछ रुकावटें हैं और कुछ जो है वो मुआवज़तें हैं, बास चीजें मददगार हैं और बास चीजें इंसान को रोक देती है, रुकावटें हैं। रुकावटों को मैंने गुज़श्ता साल अर्ज किया था, इस साल उन चीजों को पेश करना है जो इंसान के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। एक सलावत पढ़ेंगे, रुकावटें क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें गुज़श्ता 10 तफसीरों में अर्ज कर चुका हूं। खुदा का शुक्र है कभी वो नबिया की साइट पर मौजूद है, लिहाजा कोई अगर दोबारा उसे सुनना चाहे तो सुन सकता है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। वो चीजें जो इंसान को तज़किये नफ्स के सिलसिले में मदद पहुंचा सकती हैं, इस मुश्किल सफर में इंसान के लिए मददगार बातें हो सकती हैं, उनमें से एक चीज जिसे कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर पेश किया है वो है ईमान। ईमान को खुदा बंदे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर पेश किया है। अगर इंसान तज़किये नफ्स की तज़किये नफ्स के सफर में कामयाब होना चाहता है, इस मकसद की तकमील में अगर कामयाब होना चाहता है इंसान, सबसे पहला काम है ईमानी बुनियादों को मजबूत करना। क्योंकि अगर इंसान की ईमानी बुनियादें मजबूत नहीं हैं और ईमानी बुनियादों को मजबूत बनाए बगैर अगर इस सफर में निकल पड़ा तो सिवाय खसारे के कुछ हासिल न होगा। कुरान मजीद कल जैसा मैंने जो है जिसने भी उसको पेश किया था तो कसम खा के कहता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, हर इंसान घाटे में है, कोई इंसान भी उस मकसद तक पहुंच नहीं सकता है जब तक ईमान न हो उसके पास। इस्तिस्ना जब परवरदिगार करता है, इस्तिस्ना काहे का है, इल्ला लजीना आमनु व अमिलु सालिहात व तवासौ बिलहक व तवासौ बिस्सब्र। पहली चीज, पहली बुनियाद जो है वो ईमान। इसी तरह से दूसरी आयत का इरशाद होता है وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بشارت دے دی جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لاتے ہیں. آگے کی بشارت دے دی جائے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, انہیں لوگوں کے لیے وہ جنت ہے جہاں تک انسان پہنچنا چاہتا ہے. جنت تک رسائی کس کی ہوگی؟ آمنو, جہاں ایمان پایا جائے, جہاں بنیاد ایمان ہے. تیسری آیت ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے ہیں, جن کی ایمانی بنیادیں مضبوط اور استوار ہیں, ان کے لیے طوبی لہم, بشارت ہو ان کے لیے, یہ جو ہے مبارک ہو ان کے لیے. وحسن مآب, اور انہی کا انجام اچھا ہے. بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں, ایک دو مقامات نہیں ہیں, میں نے نمونے کے طور پہ تین آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جو خداوند عالم ہر عمل سے پہلے, ہر اقدام سے پہلے, ہر کام سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمانی بنیادیں مضبوط ہو جائیں. اگر ایمان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو انسان کو آپ دیکھیں گے کبھی کفر کی طرف جا رہا ہے, کبھی ایمان کی طرف جا رہا ہے, کبھی اچھے کام میں جا رہا ہے, کبھی گناہ کی طرف چلا جا رہا ہے. کوئی دوام نہیں ہے, کوئی بقا نہیں ہے, کوئی استحکام نہیں پایا جاتا عمل میں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے, کیا ہے یہ ایمان؟ ایمان کا لفظ تو ہم ہر روز استعمال کیا کرتے ہیں, مگر یہ ایمان ہے کیا؟ جو ہم ایمان سمجھے ہیں وہی ایمان ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو کبھی کبھی انسان غفلت میں وہ چیز خرید لاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے. لہذا کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے, کسی چیز کو اپنانے سے پہلے یہ سمجھیں کہ وہ ہے کیا, کس چیز کو ہم ایمان کہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو ہم ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں. لہذا ایمان ہے کیا, حقیقت ایمان کا وہ سمجھنا پہلی منزل ہے, کیونکہ جو چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا. مجہول مطلوب کبھی حاصل نہیں ہوتا. حقیقت ایمان کیا ہے؟ بعضوں کا خیال ہے ایمان یعنی کسی چیز کو دلیلوں کے ساتھ جان لینا. ہم نے دلیلوں کے ذریعے سے یہ جان لیا کہ اس کائنات کا خالق ہے. عقلی دلیلیں, بالکل یقینی دلیلیں ہمارے لیے ثابت ہو گیا. کیا یہ جان لینا, ثابت ہو جانا, اسی کا نام ایمان ہے؟ مثلا ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ہے ڈیٹرائٹ ایک شہر ہے, ہمیں دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, یقین ہے نا ہمیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ مامباڑا موجود ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ مامباڑا موجود ہے. تو کیا ہم اس مامباڑے کے مومن ہیں؟ ہم اس شہر کے مومن ہیں؟ بات کہتے ہیں ہاں, علم اور ایمان ایک ہی چیز ہے, لیکن جب ہم قرآنی آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآنی آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے جاننا اور ہے, ایمان اور ہے. اگرچہ علم ایمان کی بنیاد میں شامل ہے, علم کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں وہاں علم بھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں علم ہو وہاں ایمان بھی ہو. ہو سکتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس علم ہو مگر ایمان نہ ہو. ایمان سے عام ہے علم. ہاں, علم کے بغیر ایمان نہیں ہے. اگرچہ عیسائیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. علم اور ایمان میں کوئی جو ہے ترازم نہیں ہے. ہمارے جو ہے مسلمانوں کو بھی بعض روشن خیال اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں علم اور ایمان تو ایک جگہ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے. ایمان تو وہی ہوگا جہاں جہالت ہے, اور بعض مذاہب فخر سے بیان کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں اکثر ٹیلی ویژن پر ہندو رہنما جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آستھا یعنی عقیدہ, ایمان الگ چیز ہے اور علم اور عقل الگ چیز ہے. آپ آستھا اور عقیدے اور ایمان کو علم اور عقل کی میزان پہ نہ توڑیں. لیکن اسلام اس فکر کا قائل نہیں ہے. اسلام میں وہی ایمان معتبر ہے جس کی اساس علم پر ہو. اللہ البتہ ہر انسان کا علم، ہر انسان کی دلیل، ہر انسان کا کی معرفت اس کے اپنے لحاظ سے ہے، تو جتنا علم ہوگا اتنا ہی ایمان ہوگا، لیکن بغیر علم ایمان نہیں ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر علم آ گیا تو ایمان بھی آ جائے. چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں جس وقت جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اللہ کے معجزے کو پیش کیا، اس کی نشانیوں کو پیش کیا، نشانیاں کیسی نشانی کی جو شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑ رہی تھی، یقین آور نشانیاں، یقین آور آیتیں، یقین آور معجزے پیش کیے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آ گئیں جو انسان کو جو ہے بصیرت دیتی ہیں، علم دیتی ہیں، یقین دیتی ہیں، وہ سب ان کے پاس آ گئی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھ لیا، معرفت مل گئی، علم مل گیا، یقین آ گیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. قالوا هذا سحر مبین، تو یہ کہہ بیٹھے کہ یہ تو جادو ہے. وجحدوا بها، اور اس کا انکار کرنے لگے، مخالفت کرنے لگے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ انہیں یقین تھا کہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، دلیلوں کو دیکھنے کے بعد انہیں شک نہیں رہ گیا تھا. جس طرح سے ہمیں یقین ہے کہ یہ امام باڑا ہے، ویسے انہیں یقین تو ہو گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اس کے باوجود وہ علم کو ایمان نہ لائے. علم ہے مگر ایمان نہیں ہے، کیوں؟ عجیب نفسیات قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ نفسیات بہتوں کے درمیان پائی جاتی ہے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ نفسیات ہماری نفسیات نہ ہو جائے. قرآن مجید قصے کی کتاب نہیں ہے، اگر اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، کیوں کیا فرعونیوں نے، جہنم میں جائے فرعونی، ان کے عمل کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ کہیں فرعونی فکر کے ہم شکار نہ ہو جائے. بستہ اتنا تھا انفسهم، ان کے دل کو اگرچہ موسیٰ کی دلیلوں پہ یقین تھا، اس کے باوجود جہادو بہا، پھر بھی انکار کیا، ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ ظلما وعلوا، وجہ یہ تھی کہ ان کی جو ہے عادت ظلم انہیں ایمان لانے سے روک رہی تھی. وہ چونکہ تکبر کا شکار تھے، استکباری فکر انہیں ماننے نہیں دے رہی تھی. سمجھ تو چکے تھے، مان تو چکے تھے. بعض افراد ہمارے بعض احباب کہتے ہیں، البتہ ایک حد تک تو صحیح ہیں، یہ بیچارے کیا کریں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہمارے پاس زبردست میڈیا نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، اخبارات نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں کہ ہم ان تک پہنچائیں. اگر پہنچ گیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، نہیں یہ کوئی لازمہ نہیں ہے. البتہ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری بیان کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ایسا جو ہے میڈیا سسٹم قائم کرنا ہے. لیکن اس غفلت میں نہ رہیں کہ اگر ہم نے سب کچھ بتا دیا، انہیں علم ہو گیا تو یہ مان لیں گے. ارے حالت اور صفت ظلم اور تکبر وہ ہے جو انسان کو ماننے نہیں دیتی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس بالکل میڈیا نہ تھا، لیکن الحمدللہ وہ حالت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آشکار ہو گئی ہیں، خود ان کے اپنے لوگ اعتراف کر رہے ہیں، ان کی اپنی ایجنسیاں اطلاع دے رہی ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہے نہیں، جو الزامات آپ مڑ رہے ہیں وہ ہے نہیں، مگر اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ وجہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، یہ استکباری صفت ہے جو نہیں ماننے کی. دعوت بولے محمد و آل محمد. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں حق معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے، اسے اسے مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں. جس زمانے میں ابھی انقلاب ایران کی تحریک چل رہی تھی، تو بہرحال مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں انقلاب سے 5 سال پہلے وہاں تھا، اور اس کے بعد بھی تقریباً 14 برس بعد بھی رہا. تو ساری چیزیں سامنے تھی، سب انقلاب چل رہا تھا، بہت سارے انقلاب میں صرف اس لیے مخالف تھے، یہ مانتے تھے کہ ہاں اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے، یہ تسلیم تھا کہ اللہ کے قوانین کی حکومت ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود کہتے تھے مگر یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، شاہ کی اتنی زبردست طاقت، اتنے بڑے اس کے حامی ہوتے ہوئے بڑا ایک مجتہد ایک آیت اللہ انقلاب لا سکتا ہے، ناممکن، سوائے اس کے کہ ہزاروں افراد کا خون رائے گا چلا جائے، سوائے اس کے کہ ہزاروں بے گناہ مارے جائیں گے، قتل ہوگا، خون بہے گا، بے گناہوں کی قربانیاں ضائع جائیں گے، حاصل کچھ نہ ہوگا، مخالفت سے اس لیے کر رہے تھے، انہیں حاصل تم تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اچھا ہو گیا، انقلاب ہو گیا، جس چیز کو وہ محال سمجھتے تھے وہ انقلاب وجود میں آ گیا، تو مان لینا چاہیے تھا، اب کریں کیا، اب انا آڑے آ گئی، ہم تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب مانگ پیسے لے بالکل ہوا، اپنی بات اپنی موچ اونچی رکھنے والی فکر، وہ خاصیت کہ ہم ہماری بات تو غلط ثابت نہیں ہو سکتی، ہم نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی تو پیچھے کیسے ہٹے، ہم تو کل یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھے، امکان میں کیسے آ گیا، کیونکہ مرد کی زبان تو ایک ہوتی ہے نا، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، ایک دفعہ کہہ دیا نہیں تو نہیں، اب ہو گیا، کہاں دیکھنا چلے ہو لے کے تھوڑی نہیں، بس دو چار دن کی بات ہے پھر یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہر حکومت میں ہر انقلاب میں کچھ نہ کچھ مشکلیں تو پیش آتی ہیں، جب مشکلیں پیش آئی کہا دیکھو ہم نہ کہتے تھے، یہ مولویوں کی بس کی بات ہے ہی نہیں، مستحق کہاں، مرجع کہاں، حکومت کا چلانا تو کھیل ہے کھلواڑ ہے، ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، پھر دیکھا نہیں یہ تو معاملات حل ہو گئے، مشکلیں حل ہو گئی، کچھ بھی خاموش رہے، جنگ شروع ہو گئی، صدام نے حملہ کر دیا، پھر پلٹ گئے، کہا دیکھا اب ختم ہو رہا ہے نا، لیکن جب آٹھ سال کی جنگ کے بعد اسے بھی نکال کے باہر کیا، کوئی نہ کوئی بہانا، کیوں، اس لیے کہ ایک دفعہ کہہ چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اس ناممکن کو ممکن ہونا مان کیسے لے، وَسَّيْتَنَتْ أَنفُسُهُمْ، یقین تو ہے انہیں حقانیت کا، لیکن ظلم اور علو برتری طلبی انہیں اجازت نہیں دیتی ہے اس چیز کے، حالانکہ اگر یہ دیکھیں یہ تصور کی مرد کی زبان ایک کوئی صحیح بات نہیں ہے، قوم میں ہمارے کو استاد کہا کرتے تھے مرد کی زبان دو ہوتی ہے، مرد وہ نہیں ہے جو کہے مرد کی زبان ہے، مرد کی زبان دو ہوتی ہے، کہا وہ کیسے، کہ ایک دفعہ کوئی میں نے بات کہی جو بات غلط تھی، مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا، اب پتا چل گیا وہ بات غلط تھی، ارے مرد وہی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اگر واقعی ہم نے کوئی بات کہی، اگر واقعی ہم نے کوئی فکر پیش کی اور بعد میں ہمیں پتا چل گیا ہماری بات غلط تھی، ہماری فکر غلط تھی، ہم نے ایک چیز کو ممبر سے بیان کیا، ایک نظریہ پیش کیا، ہم سمجھ رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے اسلامی نظریہ، میں جس کے بعد مولانا نے جو ہے متوجہ کیا، نہیں نہیں آپ نے جو آیت پڑھی اس کا معنی یہ نہیں ہے، فلاں فلاں آیتیں اس کے برخلاف ہیں، اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہو گیا کہ جو کہہ رہے مولانا وہ ہماری گزشتہ تقریر کے خلاف ہے، تو حریت فکر اور جواب مردی یہی ہے کہ کل آنے کے بعد ممبر سے اعتراف کر لیں جو بات میں نے کل کہی تھی وہ غلط تھی، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، جان لینا کافی نہیں ہے، جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تجھے اچھی طرح یقین ہے، تجھے اچھی طرح یقین ہے، یہ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، جو آیات الہیہ پیش کر رہا ہوں، جو پیغام الہیہ پیش کر رہا ہوں، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جادو نہیں ہے، تو اچھی طرح سے جانتا ہے یہ صرف اور صرف اسے نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اتنا یقین. لیکن اس کے بعد فرعون کیا کہتا ہے؟ اپنے اطرافیوں سے کہتا ہے یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے قوم کے بڑوں، اے سربراہ حضرات، میں مجھے اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کا علم نہیں ہے. موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ لقد علمت، تجھے یقین ہے. قرآن بھی کہتا ہے اس کا یقین تھا، اسے یقین ہے، مگر اس کے باوجود فرعون انکار کرتا ہے. ایمان لایا فرعون؟ ایمان نہیں لایا. نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لایا، مذاق اڑانے کے لیے موسیٰ کا اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے یا حامان ابن لی شرحان لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فتطلع الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اے حامان، ہمارے لیے ایک یہ جو ہے برج بنا دو، ایک ٹاور بناؤ، ذرا ہم بھی جا کر کے دیکھیں آسمان میں کہاں ہے موسیٰ کا اللہ، کہاں ہے موسیٰ کا پروردگار. یقین ہو چکا ہے کہ پروردگار ہے، اس کے باوجود دوسروں کو غفلت میں رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ ٹاور تو بناؤ، چڑھ کے ہم دیکھیں گے کہاں ہے موسیٰ کا اللہ. اور میرا خیال تو یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، حالانکہ نفس ان کا یقین کر چکا تھا. جاننے کے باوجود صرف یہ فرعون ہی کی حد تک نہیں ہے. آ حضرت کا جب ظہور ہوا ہے، بعثت جب آ حضرت کی ہوئی ہے، آ حضرت کے سامنے کفار قریش کا محاذ تھا. کفار قریش ماننے کو تیار نہیں ہیں، پیغمبر سے دلیلیں مانگتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، طرح طرح کے معجزے طلب کرتے ہیں. جہاں تک دلیل کی بات ہے، اسلام دلیل دینے کی دعوت دیتا ہے، ہاں دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے جب چاند کے دو ٹکڑے آپ، اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کریں گے تو ہم مان لیں گے. پیغمبر نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. کہنے لگے ایسے نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے آپ نے چشم بندی کر دی ہو، ممکن ہے ہم کو نظر آ رہا ہے دو ٹکڑا. ابھی قافلہ آنے والا ہے مکے سے باہر سے، جب وہ لوگ آئیں گے اور وہ بھی آ کے کہیں کہ ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے. کیونکہ اگر چاند مکے میں دو ٹکڑا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں والوں کے یہاں جو ٹکڑے نہ ہوا ہو، ان کی بھی نگاہیں پڑے گی، وہ بھی دیکھیں گے. اگر انہوں نے آ کر کے تصدیق کر دی تو مان لیں گے. وہ لوگ جب آئے، قافلہ جب آ گیا، قافلے والوں سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا تھا، کوئی انوکھی بات آپ نے دیکھی ہے راستے میں؟ کہاں دیکھا تھا؟ فلا رات میں ہم آ رہے تھے فلا مقام پر، فلا وقت ایک دفعہ ہم نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی آ کر کے تصدیق کر دی، اب تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ یقتربت الساعۃ وانشق القمر یقول ھذا سحر مستمر. سب کچھ دیکھنے کے بعد، یقین آ جانے کے بعد بھی کہتے نہیں نہیں یہ تو وہی جادو ہے جو یہ کیا کرتے ہیں. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو. کیوں جھٹلایا؟ اس لیے کہ اپنے خواہشات کے نفس کی پیروی کرنا چاہتے تھے. جھٹلایا اس لیے نہیں کہ یقین نہیں آیا تھا، یقین تو آ گیا تھا، جان تو گئے تھے، لیکن جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہ ہوئے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے، قرآن مجید ایک اور واقعے کو بیان کرتا ہے جس کا تعلق اب کفار سے نہیں، اس کا تعلق اہل کتاب سے، اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے، نصرانیوں سے ہے. فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے جہاں بہت سے علاقوں میں دعوت اسلام کے لیے وقت بھیجے تھے، ایک وقت نصارائے نجران کے پاس بھیجا ہے. نصارائے نجران کو دعوت اسلام دی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خود آ کر کے پیغمبر سے بات کریں گے. جانے سے پہلے ان لوگوں نے آپس میں جو ہے گفتگو کی، میٹنگ ہوئی، وقلاء قوم اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد رائے مشورہ جب ہونے لگا ہے، ان کا جو سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ با تجربہ، سب سے قابل جو شخص تھا، اس نے جب رائے لی گئی، اس نے کہا دیکھو مذہبیات کے معاملے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، ہاں ایک بار ضرور جانتا ہوں، اپنے جو ہے تمام بزرگوں سے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بنی اسماعیل میں ایک نبی آنے والا ہے. یعنی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، ایک نبی آنے والا ہے. آثار بتا رہے ہیں یہ وہی نبی ہے. لہذا جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. بہرحال ایک وقت تشکیل پایا مباہرے کے واقعے کو میں بہت ہی جو ہے مختصر لفظوں میں بیان کروں گا. آپ کا سنا ہے واقعہ, صرف جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے عرض کروں گا. وقت آتا ہے آنے کے بعد پیغمبر کے پاس آیا, البتہ پہلے وہ اپنی ظاہری شان و شوکت دکھانے آئے تھے, پیغمبر نے منہ موڑ لیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال پیغمبر سے گفتگو ہوئی, جب پیغمبر سے گفتگو ہوئی پیغمبر نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ ہمیں دعوت ایمان دے رہے ہیں, ہم تو پہلے ہی سے مومن ہیں, ہم تو پہلے ہی سے مومن ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ, ہم تو اللہ پر ایمان لائے بیٹھے ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں, عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, پرندوں میں مٹی سے پرندہ بنا کر کے اس کے جو ہے روح پھونک دیتے ہیں. ارے مردوں کو زندہ کرنے والا تو اللہ ہی تو ہوتا ہے, بے جان مٹی میں روح پھونک دینے والا اللہ ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں, اللہ ہونے کے لیے اللہ کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو ہے مردے کو زندہ کر دے, بلکہ اللہ وہ ہوتا ہے جو ان تمام صفات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو, نیاز مند نہ ہو, جسم و جسمانیات سے جو ہے منزہ ہو. جب عیسیٰ تمہارے جن لوگوں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے سب جانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو, عیسیٰ انسان سے جسم تھا, ایک ماں کے محتاج تھے, بطن مادر سے پیدا ہوئے, کھانے کے محتاج تھے, سونے کے محتاج تھے, مکان کے محتاج تھے عیسیٰ. اور خدا محتاج نہیں ہوا کرتا ہے. جب پیغمبر کی یہ دلیل سنی تو کہنا اچھا اگر وہ اللہ نہ تھے تو کیا ہوا, اللہ کے بیٹے تو تھے. ابھی آپ نے کہا مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, مریم کا کوئی شوہر تو نہیں تھا, اللہ نے انہیں پیدا کیا, بغیر باپ کے پیدا کیا, صرف ماں تھی ان کی, لہذا دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر اللہ کا بیٹا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ جس کے یہاں بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر تم آدم کو کیوں نہیں مانتے اللہ کا بیٹا؟ آدم کا تو مرحلہ اور بھی اہم ہے. عیسیٰ کے باپ ہی نہیں تھا, ماں تو تھی, لیکن آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ. اگر یہی دلیل ہے کسی کو اللہ کا بیٹا ماننے کا, پھر آدم کو کیوں نہیں مانتے ہو جبکہ تم آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو؟ یہاں آ کر کے وہ لاجواب ہو گئے, ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں بچی, یعنی انہیں اس بات کا یقین ہو گیا, انہیں معلوم ہو گیا دلائل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے انہیں کچھ معجزات دیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور پرندے کے اندر روح پھونکتے ہیں. تمام باتوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, یہاں تک کہ جو ہے مباہرے کی باری آئی. مباہرے کی باری آئی, اب مباہرے کی پیشکش رسول کی طرف سے ہے یا مباہرے کی پیشکش ان کی طرف سے ہے اور رسول نے حکم خدا سے قبول کیا ہے, دونوں باتیں پیش کی جاتی ہیں. بہرحال جو بھی رہا ہو, فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من داد بہ من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پیغمبر آپ سے جو یہ لوگ بحث کرتے ہیں من بعد ما جاءک بہ من العلم, علم اور یقین آ جانے کے بعد دلیلیں سب آشکار ہو چکی ہیں, دل ان کے مطمئن ہو چکے ہیں, اس کے بعد بھی یہ کچھ حجتی کر رہے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں, تم ان سے کہہ دیجئے آؤ ہم جو ہے مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ عرب میں ایک رسم تھی کہ جب کسی بات سے بات نہیں بنتی تھی تو پھر یہ طے پایا جاتا تھا کہ اپنے اپنے کنبے کو لے کر کے آئیں اور ایک دوسرے کے خلاف لعنت کریں, یعنی رحمت خدا سے دوری کی دعا کریں. جو باطل میں ہوگا, جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا, جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. ایک طریقہ کار تھا وہاں کے اوپر, حکم ہوتا ہے اسے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں. اب بہرحال وہ جس ترتیب سے چلے وہ سارا آپ کو جو ہے معلوم ہے, اس تفصیل کو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہرحال پیغمبر چلے لے کر کے, اس شان سے چلے तो उंगली पकड़े हैं, आगे आगे पैगंबर हैं, पैगंबर उंगली पकड़े हुए इमाम हसन हैं, गोद में इमाम हुसैन हैं, उसके पीछे जनाबे मासूम आलम हैं, और सबसे पीछे मौलाए कायनात हैं। अपना आना में फकत हसन और हुसैन हैं, निसा आना में तमाम गुंजाइशों के बावजूद, तमाम गुंजाइशों के बावजूद निसा जमा का सेवा है। खुद निसा, खुद लफ्ज निसा जो है कम से कम तीन औरतें तो उसमें आ ही सकती थी, लेकिन नहीं, सिर्फ जनाबे फातिमा को लेके चले। अनफुस भी जमा का सेवा है, इम्कान और गुंजाइश के बावजूद तन्हा अली इब्ने अबी तालिब हैं, कोई और साथ नहीं है और न किसी ने जाने की ख्वाहिश जाहिर की। भाई ख्वाहिश भी नहीं मिलती क्या रसूलुल्लाह हमें ले लीजिए? अरे गुंजाइश तो है ना, एक दफा गुंजाइश ही ना होती। अबनाना में भी गुंजाइश है, निसाना में भी गुंजाइश है, अनफुसना में भी गुंजाइश है, उसके बावजूद इनके सवा कोई नहीं आया और ना कोई जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये मैदान कोई आम मैदान नहीं है, ये बड़ा खतरनाक मैदान है, ये वो मैदान है जहां से भागा भी नहीं जा सकता। आम जंगों में जो असलाह इस्तेमाल होता था, तलवार तीर, यही तो तलवार तीर नज़े इस्तेमाल होते थे, इससे बचना मुमकिन है, लेकिन इस मैदान में जो असलाह इस्तेमाल होने जा रहा है उससे फरार मुमकिन नहीं है। ये तो जो है गाइडेड मिसाइल है, मुस्तहक जहां मिलेगा ढूंढ ढूंढ के मारेगा। फना जहा नतवा है अलल काज़िबीन, वहां जाने के बाद जो सच्चे हैं वही बचेंगे, झूठा कोई ना बचेगा। ज्यादा गुंजाइश के बावजूद ना पैगंबर किसी को लेके गए हैं, ना किसी ने जाने की ख्वाहिश की है। अहम बात जो कहना चाहता हूं वो ये है, जब ये अफराद आ गए मैदान में, इधर से पैगंबर ये लेके चले, उधर से नसारा निजरान का वक्त चला, बुजुर्ग ने उनके कह दिया था देखो पहले देखभाल लेना कि कौन आ रहे हैं। अगर पैगंबर अपने दोस्तों को लेकर के आए, अपने असहाब को लेकर के आए, तो मुबाहले को तैयार हो जाना। अगर अपने जो है जिगर के टुकड़ों को लेकर मैदान में आ जाए, अगर जिगर के टुकड़ों को मैदान में लेके आ जाए, कभी मोबाइल को तैयार न होना, यकीन हो यकीन कर लेना कि वो हक पर हैं। पैगंबर जब आए हैं उन्होंने देखा है, देखने के बाद इन अफराद को देखा, देखने के बाद उनका जो सरबरा था उसने कहा हरगिज हरगिज इनसे मुबाहला न करना, क्योंकि हम उन चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ की तरफ भी इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाएंगे। ऐसों से अगर हमने मुबाहला कर लिया तो सारी कौम में नसारा तबाह हो जाएगी। यानी क्या मतलब, उन्हें इनकी हकानियत का यकीन हो गया। हकानियत का यकीन हो जाने के बाद क्या वो ईमान लाए, मुसलमान हो गए? मुसलमान नहीं हुए, ईमान न लाए और अपनी उसी बात के ऊपर कायम रहे। जिजिया देने को तैयार हो गए मगर ईमान न लाए। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद मजीद, कुरान मजीद इन अहले किताब के यकीन के बारे में कहता है, इन्हें पैगंबर की सदाकत और हक्कानियत का इतना यकीन था, पैगंबर को ये इस तरह से पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते। इन लदीना आतैनाहुम किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाहुम, जिन्हें हमने किताब अता की है वो पैगंबर को इस तरह से पहचानते थे। ये कह देना कि बेचारे को जानते नहीं है, हमने इन्हें बताया नहीं, यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाहुम, ये उस तरह से जानते हैं, इतना यकीन है जिस तरह से अपने बच्चों को पहचानते हैं। कोई अपने बच्चों को पहचानने में गलती करता है, उस तरह से पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पैगंबर को मानने को तैयार नहीं होते हैं। वइन्ना फरीका मिनहुम लयक्तुमूनल हक्का वहुम यअलमून, उसके बावजूद इनमें से ग्रुप, एक ग्रुप ऐसा है जो हक को छुपाना चाहता है, वहुम यअलमून, हालांकि उन्हें पूरा यकीन, पूरी मालूमात, पूरी मारिफत हासिल है। तो इल्म का मतलब ये नहीं होता है कि अगर इल्म है तो ईमान भी है, जान लेना काफी नहीं हुआ करता है। खुद इन तक महदूद नहीं है, आलम इस्लाम में भी आएंगे کتنے تھے جنہیں یقین تھا، کتنے تھے جو جانتے تھے مولا کائنات کی حقانیت سے واقف تھے. عزیزو ہم لوگوں نے تو سنا ہے نا، یہ قدیر کے میدان میں پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہادا علی مولا. ہم نے تو سنا ہی ہے نا، شہیدن غیب و مانند دیدن. سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے، لیکن جن لوگوں نے قدیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پیغمبر نے علی کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں پر درم کیا، کتنا ان کے پاس علم ہوگا علی کے بارے میں. ارے ہم سے تو کہیں زیادہ ان کو معلوم تھا، ہم سے کہیں زیادہ انہیں یقین تھا حقانیت علی کا، لیکن کیا تسلیم کر لیا، کیا مان لیا؟ اتنا یقین، اتنا علم ہے، روایتوں میں ملتا ہے. دوسرے خلیفہ کی خلافت کا زمانہ تھا، مولا کائنات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، مکے میں ایک جوان ہے جو خانہ خدا میں آنے کے باوجود اس پر شیطان سوار ہے، نامحرموں کو گھور رہا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے. مولا کائنات ایک تماشا رسید کیا، ایک تماشا رسید کیا. شرم نہیں آتی خانہ خدا میں یہ معصیت، یہ گناہ، نامحرم عورتوں پر نظر نگاہ کر رہا ہے. تماشا لگا مولا کائنات کا، چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، شکایت دے کر کے خلیفہ کے پاس. کیا ہم نے، کیا حرم الہی، کیا ہم نہیں ہے، دیکھیے ہماری یہ حالت کیا بنائے گی. کہا کس نے کیا ہے، کہا کس نے مارا، کہا علی نے. اب سنیے ان کے علم اور یقین کی کیفیت. فرماتے ہیں علی بزانی، کم بخت، کس کی شکایت لے کے آئے، علی کی. ارے یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ یہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ کے خلاف کم بخت شکایت لے کر چلا جائے. معلومات تو ہے، جانتے تو ہیں، اس کے باوجود تسلیم کر لیا، ایمان ایمان نہیں آیا. ایمان کے لیے جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. جاننا اور ماننا، علم اور علم کے بعد اسے تسلیم کر لینا، کس چیز کو مان لینا، مان لینا کہ اللہ ہے، مان لینا کہ پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، مان لینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مان لینا کہ ائمہ اطہار اللہ کی طرف سے معین کیے امام ہیں. اتنا ہی نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ ماننا اور ساتھ ساتھ لوازم ایمان پر عمل کے لیے تیار رہنا. لوازم ایمان پر عمل کے ہوئے، آدھے پر نہیں بلکہ پورے ایمان پہ عمل پہ تیار رہنا. وقت نہیں رہ گیا ہے، میں کل انشاءاللہ اس کو اور واضح کروں گا، پر ایمان میں جاننا کافی نہیں ہے کہ ہم مجلس میں گئے، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، خوش بھی ہو گئے، نعرے بھی لگا لیے، لیکن مرحلے عمل کے لیے کہاں، ٹھیک ہے امام ہے تو، لیکن جہاں عمل کا مرحلہ آئے گا، ان کی باتوں کو ماننے کا مرحلہ آئے گا، وہاں عمل کے میدان میں ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے، یا کچھ کو مان لیں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے. اقتوم ہوں نہ بے باس اور تکفرون بے باس، کچھ تھے پیغمبر کے زمانے میں بھی، کچھ کو مان لیتے تھے، کچھ کو چھوڑ دیتے تھے. کہ نماز کو پڑھ لیں گے مگر جھوٹ بولتے رہیں گے، روزہ تو رکھ لیں گے مگر غیبت کرتے رہیں گے. ایک دفعہ غیبت کر دینا اور ایک ہے ارادہ ہی نہ ہو کر کے غیبت کرنا. اگر عمل کا، عمل کرنے کا عزم نہ ہو، عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو. بہت سارے افراد ہیں کہتے جی سارے قوانین اسلام کے عمل کے قابل نہیں ہے، تھا ایک زمانہ پیغمبر کے زمانے تک ٹھیک تھا، لیکن اب ہم اسے نہیں مان سکتے. آدھے کو مانیں گے، آدھے کو نہ مانیں گے. آدھے کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، جسے نہیں مان رہے وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے. یہ زندگی میں جو ہے، تو ہورا میں آج کیسا، کچھ مانیں گے کچھ نہ مانیں گے. اگر ماننا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو جسے نہیں اپنا رہے کیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے. اور اگر مان اس لیے رہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، فلاں فلاں قانون تو اسلام کا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن فلاں فلاں قانون ہمیں اچھا نہیں لگتا. جو اچھا لگتا ہے اس پہ ہم اچھا نہیں لگتا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو معاف کیجئے گا، یہ خدا پرستی نہیں ہے، خود پرستی ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اپنے نفس پر ایمان ہے، اپنی پسند پر ایمان ہے۔ فلاح اسے ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، ایمان کو صرف علم تک محدود کر دیا گیا، علم تک محدود کر دیا، کتابیں پڑھ لیا، دلیلیں معلوم ہے، ثبوت ہے، تقریریں سن لیا، لیکن جہاں پر لوازم ایمان پر عمل کی باری آتی ہے وہاں کے اوپر پایا قرآن اس ایمان کو ایمان مانتا نہیں ہے، یا ایک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ کو مان لیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ پیغمبر کو مانا، پیغمبر کے بعد یا نصیر پیغمبر کو چھوڑ دیا، وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے وہاں تک چلتا ہے، لیکن اب اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ ایک ہی چیز، دونوں ہی چیزیں ایک ہی خاندان میں رہ جائیں؟ اگر پیغمبر کو مانا تھا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو جا نصیر پیغمبر کے بارے میں جب پتا چل گیا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اب اس میں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ رسالت اور امامت ایک ہی خاندان کے ہو؟ اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے اپنی پسند کا اظہار کرنے کا اللہ کی پسند کے مقابلے میں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، اچھا اگر مان بھی لیا، کچھ دن ساتھ میں رہیں گے، بعد میں ساتھ چھوڑ دیں گے، جب تک حالات اچھے ہیں تب تک تو ساتھ میں ہیں، اور جہاں حالات بگڑ گئے، کوفے کا یہی تو معاملہ تھا، جناب مسلم جب آئے ہیں کوفے میں، 18,000 نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جس وقت ابن زیاد داخل ہوا ہے کوفے میں، عالم یہ تھا کوفے کا، کوفہ حسین کے چاہنے والوں سے چھلک رہا تھا، سب منتظر تھے کہ امام حسین کوفے میں آ رہے ہیں۔ جس وقت ابن زیاد کوفے میں آیا ہے، بنی ہاشم کا بھیس بدل کے آیا ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ 40,000 افراد اس کے پال کو باہر نکلے، مسلم کے ہاتھوں پر پہلے دن بیعت 18,000، امام حسین کے صبح میں 40,000 افراد اس کے پال کو نکلے، ایک نعرہ ہے زبان پر، اللہ اکبر ابن الزہرا، اللہ اکبر ابن الزہرا کے نعرے میں 40,000 افراد کے استقبال میں ابن زیاد داخل ہوتا ہے کوفے میں، دارالعمارہ پہ جب پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد چہرے سے نقاب اٹھی، اب جو نقاب اٹھا تو دیکھا کہ تو ابن برجانا آ گیا ہے، یہ تو ابن زیاد آ گیا ہے۔ ابن زیاد نے وہیں سے دھمکیاں دینی شروع کر دی، دھمکیاں اور پھیلیاں، کچھ لوگوں کو لالچ، کچھ لوگوں کو دھمکی دینا شروع کیا کہ اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہاری خیر نہیں ہے، شام سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا، تمہاری اینٹ سے کیٹ بجا دے گا۔ اگر ان کا ایمان ہوتا، اگر یہ انہیں معلوم ہے کہ مسلم کون، حسین کے نمائندے، کوئی شک تھا انہیں؟ حسین کون، امام وقت ہیں، کوئی شک تھا انہیں؟ خود اپنے خطوں میں اس بات کا اظہار کیا تھا، آپ ہمارے امام ہیں، امام کون، رسول کا جانشین، امام کون، اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا قائد، اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا پیشوا، واجبوں کا، یہ سب تو معلوم تھا نا۔ معلوم ہونے کے باوجود جہاں دھمکیاں ملی، جہاں کھیلیاں ملی، وہاں مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب تک حالات آزاد ہیں، جب تک کوئی پریشانی نہیں ہے، اس وقت تو ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن جہاں مشکل وقت آ گیا، ذرا سی پریشانی آ گئی، یہ عزیزوں، یہ جو ہے امتحان کی گھڑی صرف کوفے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہے، یہ مسائل ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ ہم اگر واقعاً مومن ہیں، اس مقام پہ اگر پہنچنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے معین کیا ہے، تو ایمان کی نشانی یہ ہے، اگر اچھے حالات ہو تب بھی مومن،
اگر حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تب بھی مومن. چوتھے امام فرماتے ہیں شب عاشور میرے بابا نے میرے خیمے کے پاس خیمہ رکھ دیا تھا, اپنے اصحاب کو جمع کر کے میرے بابا نے خطبہ دیا ہے. خطبے کا پہلے ہی جملہ ایمان کی عکاسی کرتا ہے, پہلے جملہ بیان کرتا ہے جو مومن ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے, مشکل حالات ہیں یا سخت. امام فرماتے ہیں نحمد اللہ ونثنی علیہ فی السرائے والضرائے, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس کی ثنا کرتا ہوں اچھے حالات میں بھی. ایک زمانہ وہ تھا جب میں مدینے میں رہا کرتا تھا, ایک زمانہ وہ تھا جب میں راکب دوش رسول تھا, ایک زمانہ وہ تھا جب میں زینت آغوش رسول تھا, سارے اصحاب کی نگاہیں مجھ پر لگی رہتی تھی, ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے. ایک زمانہ وہ تھا اگر مسجد میں مجھے پیاس لگ جاتی تھی ساری مسجد دوڑ پڑتی تھی مجھے پانی پلانے کے لیے, آنے والے تیرا شکر معبود تیری حمد معبود تیری ثنا کہ تو نے مجھے یہ مقام عطا کیا, یہ عظمت عطا کی, یہ اچھے حالات تھے. تیری حمد اور ثنا تھے اچھے حالات میں نہیں, بدرا بدرا. آج جبکہ میں چاروں طرف سے دشمنوں کے لڑکے بکھرا ہوں, آج بھی سب کی نگاہیں میری طرف ہیں لیکن محبت کی نگاہیں نہیں ہیں, سب کی نگاہیں ہیں یہ کب حسین کے تن سے سر جدا ہو جائے. آج بھی سب مجھے گھیرے ہوئے ہیں مگر کاہے کے لیے, میرا سر قلم کرنے کے لیے گھیرے ہوئے ہیں. آج عالم یہ ہے حسین تو حسین, حسین کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں, ایک قطرہ کوئی پانی پلانے والا کل ساری مسجد دوڑ پڑتی تھی ایک حسین کو پانی پلانے کے لیے. آج حسین تو حسین, چھ مہینے کا افسر بھی پیاسا ہے, سکینہ بھی پیاسی ہے, کوئی ایک قطرہ پانی دینے کو تیار نہیں ہے. پالنے والے پھر بھی تیری ہم, پالنے والے پھر بھی تیری ثنا, ہم پھر بھی میدان عمل میں باقی رہیں گے, نہ ہم مشکل حالات سے گھبرا کر کے تیرا دین چھوڑیں گے تجھے چھوڑیں گے. یہ ہے ایمان واقعی, یہی حسین کا ایمان, یہی حسین کے ساتھیوں کا ایمان, یہی مردوں کا ایمان اور یہی عورتوں کا ایمان. عزیزو نہ مشکل حالات سے حسین گھبرائے نہ مشکل حالات سے زینب گھبرائے. حسین اور زینب دونوں نے مشکل حالات کا اس طرح سے جو ہے مقابلہ کیا, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ روشن کر کے چلے. کن حالات میں جناب زینب نے قیادت کے فرائض کو سنبھالا ہے, کن حالات میں جناب زینب نے اسلام کی بات جوڑ سنبھالی ہے, اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. اے عزیزو جناب زینب کے سلسلے میں ملتا ہے شب عاشور روز عاشور بار بار جناب زینب بے ہوش ہو جایا, بار بار جناب زینب بے ہوش ہو جایا کرتی تھی, لیکن عصر عاشور کے بعد جب زینب کے کاندھوں پر ذمہ داری آ پڑی, کتنے کٹھن حالات ہیں عزیزو, ہماری جان قربان سرکار سید الشہداء, بڑی مصیبتیں حسین نے برداشت کی, بڑے مصائب حسین نے برداشت کیے, مگر حسین کی جو ہے مصیبتوں کا سلسلہ عصر عاشور ختم ہے. جتنی مصیبتیں حسین نے برداشت کی عصر عاشور تک, زینب سب میں شریک, زینب سب میں شریک, لیکن زینب کی مصیبتوں کا سلسلہ کب ختم ہوا؟ عصر عاشور کے بعد زینب کی مصیبتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ نئی مصیبت شروع ہو گئی. کون سی مصیبت؟ وہ مصیبت جسے سن کر کے, جسے تصور کر کے, جسے سوچ کر کے امام زین العابدین جیسا صابر امام تڑپ جائے. عزیزو سر کٹانا بڑا مشکل عمل, لیکن سر سے چادر کر دے دینا اس سے مشکل عمل, اس سے مشکل عمل. چنانچہ روایتوں میں یہی تو ملتا ہے نا کہ میرا بیمار امام جب قید شام سے چھوٹ کے آیا ہے, جب تک امام مدینے میں زندہ رہے ہیں شب و روز بابا کا ماتم, شب و روز آنسو بہانا, شب و روز غم منانا, یہاں تک کہ ایک دن منحال آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے مولا
کب تک غم منائیے گا؟ مولا کب تک آنسو بہائیے گا؟ مولا کب تک ماتم کیجیے تھا؟ امام نے کہا بلحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ قرآن کے لفظ ہیں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔
ہائے ہمارے 18 یوسف
ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تہے کر دیے گئے۔ تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منہال کہتے مولا ارے راہ خدا میں شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کا افتخار ہے۔ امام نے کہا منہال تم نے سچ کہا، راہ خدا میں شہید ہو جانا ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنا سر کو شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث۔ اجر کو ملنگ جب بھی کبھی امام سے پوچھا جایا کرتا تھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کبھی میرا بیمار امام سے بلک نام نہیں لیتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب میرے بھیا کے سینے پر نیزے کی برچی لگی ہے، سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب میرے بابا سے جوان کا جنازہ اٹھنا رہا تھا اور بچوں کو بلایا تھا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، یہ بھی نہیں کہا کہ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میرے بابا کے ہاتھوں پر میرے 6 مہینے کے بھائی کا جنازہ، میرا بابا کبھی آگے بڑھتا تھا کبھی پیچھے ہٹتا تھا، زبان پر ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن میں قضا فرماتے تھے جانتے ہو سب سے مشکل موقع کون سا تھا، سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی ارے میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہ تھی، میری پھوپھی کے بازوؤں میں رسن بنی تھی، برہنا سر کوفہ شام کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جسے زینب نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے سچے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم وہ ایمان حاصل کر سکیں جو ہمیں ہمارے تزکیے کے سفر میں کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ پالنے والے ہمیں آل محمد کی محبت سے سرفراز فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ ہوتی رہے۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں تو ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره، درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مقبولین، ظفر متقی رضا، محمد تقی رضا۔